نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. ناظرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس کریم ذات نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں کے لیے ایک بار پھر ملاقات نصیب کی. آج ہماری یہ محفل معمول کے درس اور سوال و جواب سے قدرے مختلف ہے. ہمارے ساتھ آج وہ دوست شریک محفل ہیں جنہوں نے گزشتہ چند دنوں میں اپنے پیاروں کو رخصت کیا ہے، اور یقیناً اس وقت آپ لوگ جو دنیا بھر سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ کی بھی یہ کیفیت ہوگی کہ گزرے ہوئے آپ کے آبا و اجداد، بہن بھائی، ماں باپ، دوست، کئی ایک رشتے اپنی یادوں کے ساتھ آپ کے ذہن میں آ موجود ہوئے ہوں گے. ہم آج صبر کی تلقین کے لیے اور اسلامی زندگی کے خد و خال سمجھنے سمجھانے کے لیے اور یادوں کے نقوش ہرے کرنے کے لیے اکٹھے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں ایک لوح محفوظ رکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رتب و یابس کا علم رکھا ہے، اور قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کتاب مبین میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس وقت تخلیق کیا تو ایک چھوٹی سی لوح محفوظ اس کے ذہن میں رکھ دی جس کے اندر تجربات، یادیں، محبتیں، آنسو اور مسکراہٹیں محفوظ رہتے ہیں. وقت خود گزر جاتا ہے تاریخ بن کر، لیکن وہ انسانی زندگی میں بہت کچھ چھوڑ کے گزرتا ہے. کبھی خوشیوں کے شادیاں نے اور کبھی غم کی ٹیسیں، کبھی چہروں پر بڑھاپے کی جھریاں اور کبھی شباب اور جوانی کی یادیں، کبھی علم کی کسک اور تڑپ اور کبھی تاریخ کی محرومیاں. یہ وقت اور تاریخ کے اثرات ہیں جو ہر انسان محسوس کرتا رہتا ہے. اس حوالے سے آج ہم نے کچھ کہنا بھی ہے اور سننا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اور جانے والوں کے لیے دعا بھی ہم نے کرنی ہے. لیکن اس سلسلہ گفتگو کو متبرک بنانے کے لیے حافظ محمد قاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں. حال ہی میں چند روز پہلے ان کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہوئی ہیں, ان کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس وقت میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے اس نشست کا باقاعدہ آغاز فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى, وللآخرة خير لك من الأولى, ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى, فأما اليتيم فلا تقهر, وأما السائل فلا تنهر, وأما بنعمة رب بك فحدث. صدق الله العظيم.
ناظرین, ابھی آپ نے حافظ محمد قاسم صاحب کی زبان سے سورہ ملک کی ابتدائی چند آیات سماعت فرمائی ہیں. اس کے بعد انہوں نے سورہ دوحا تلاوت کی ہے. قرآن حکیم فرقان مجید کی آیات میں یہ اثر ہے, رحمت ہے اور دعوت انقلاب ہے کہ انسان غم یا خوشی کسی بھی کیفیت میں ڈوبا ہوا ہو, قرآن اس کا سہارا ہے, قرآن اس کا مونس ہے, قرآن اس کا غم خوار ہے. ایک ایسا سہارا, ایک ایسا وسیلہ جو ہر حال میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے زندگی کی آزمائشوں میں کامیاب سفر کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. اس کی فکر کی اور اس کے عمل کی اور اس کی روحانیت کی تربیت کرتا ہے. یہ جو دو آیتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں, ان کا پیغام ملاحظہ ہو, ارشاد باری ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والی ہے وہ ہستی جس کے قبضہ قدرت میں سب ملک اور موجود ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہی جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا. ناظرین، ان دو آیتوں میں سب سے پہلے علم التوحید بیان ہوا، علم التوحید والصفات. قرآن حکیم فرقان مجید کا یہ بنیادی اور اساسی عنوان ہے، جس کی روشنی میں انسانوں کی عقیدہ سازی کی جاتی ہے، انہیں موجودات میں رنگوں کی دنیا اور عجب عجب تخلیقات کی دنیا، جن میں ہر چیز انسان کے ذہن کو مسخر کرتی ہے اور انسان کبھی بے فکری، بے دہانی اور کبھی غلطی اور غفلت سے انہی میں سے کسی چیز کو معبود قرار دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو گندے عقیدوں سے نجات حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے، تاکہ انسان کی روح میں اور اس کے دل میں ایک اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اسی کو وہ معبود مانے، اسی کو وہ لا شریک مانے، اور کائنات کی ہر چیز کو وہ اس کے قبضہ قدرت میں سمجھے اور جانے. یہی خوبصورت عقیدہ دراصل رہنمائی کی سچی تڑپ پیدا کرتا ہے، اور جس وقت رہنمائی کے سچے خطوط، روشن خطوط اور درخشاں خطوط انسان کے سامنے بے حجاب ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھتا ہے، میں رہبری کے لیے کہاں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ گویا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے رسولوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر حجابات کے سلسلے ختم ہونے لگتے ہیں، اور انسانی زندگی میں وہ خوبصورت لمحہ اور لطیف گھڑی آ جاتی ہے جب انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قیادت سے روشناس ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ موقع کہ جہاں انسان بندگی کے حوالے سے اللہ کے علاوہ ہر غیر سے نجات حاصل کر لیتا ہے، اور اطاعت اور محبت کے حوالے سے ہر غیر سے نظر پھیر کر وہ جمال رسول میں مستغرق ہو جاتا ہے. پھر وہ انہی کو سب کچھ جانتا ہے، انہی کے نام کی مالا جھپتا ہے، اور انہی کی ذات میں کھو جاتا ہے. اس کی دل کی دھڑکنیں درود پڑتی ہیں، اور اس کے سانسوں کی آمد و رفت میں حضور کی ذات سے محبت کی خوشبو محسوس ہونے لگ جاتی ہے. سورہ ملک کی پہلی آیت عقیدہ توحید سکھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو اعتراف کراتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو منزہ، بزرگ اور برتر تسلیم کیا جائے، کوئی عیب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نہ منسوب کیا جائے، اس کو پاک اور برکتوں والا سمجھا جائے. برکتوں میں وسعت ہے، ظاہر ہے جس وقت یہ مخلوق کی طرف منسوب ہوگا تو جتنی مخلوق کی تخلیقی استعداد کار ہوگی برکت کی تعریف بھی وہ ہوگی، لیکن جس وقت یہ برکتوں کا لفظ اللہ کی ذات کی طرف اور خالق کائنات کی طرف منسوب ہوگا تو پھر آپ اس کی وسعتوں کو سمیٹ نہیں سکیں گے، اس کو اس دنیا میں محدود نہیں کیا جا سکے گا۔ لامحدود ذات جب برکتوں والی ٹھہری تو معنی یہ ہوگا کہ انسان جب بھی برکت اور رحمت کی تلاش کرے تو اسے اپنے سچے خدا اور الہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، میں یہ بھی عرض کروں گا کہ انسان عام طور پر بھٹکتا دو وجہوں سے ہے، یا وہ کسی کی طاقت سے مرہوب ہو کر اور یا وہ کسی کی عطا کی وسعت دیکھ کر۔ کبھی انسان حرص اور آز اور لالچ کے حوالے سے وہ زیادہ حق سے بھٹک جاتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طاقت اس کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے اور وہ حقائق کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی اور پہلے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، اس کا معنی یہ ہے کہ سچا دینے والا بھی وہ ہے، برکتوں والا بھی وہ ہے، منعم بھی وہ ہے، پالنے والا بھی وہ ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سلطنت۔ اور پھر اس کے فوراً بعد کہا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہے ہستی جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس کی قدرت کا اعتراف ہو گیا تو اس کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے کسی کی طاقت انسان کو مرہوب نہیں کر سکتی، پھر وہ انسان خوف میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں مرد مومن ہر دنیا کی دولت سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا رشتہ اللہ کی ذات سے استوار کر لیتا ہے، اور پھر وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے، نہ وہ آسمانی بجلیوں سے اور نہ وہ سمندروں کے بھڑک اٹھنے سے اور نہ وہ ایٹم کے ٹوٹنے سے اور طاقت بن جانے سے اور نہ وہ بادشاہوں کی چیرہ دستیوں سے اور ظلم سامانیوں سے۔ اس کا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو تاکہ تمہارا امتحان لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے زندگی مخلوق ہے ایسے ہی موت مخلوق ہے، اور یہ دونوں اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ جیسے زندگی کے رنگ وہ انسان کو بتاتا ہے، ان گنت بو کلمونیوں بھرے اور ندرت آمیز، کہیں جلوے ہی جلوے ہیں، کہیں رنگ ہی رنگ ہیں۔ انسان کے سامنے پوری کائنات اس نے رکھ دی، کہا یہ حیات اور زندگی ہے، اگر تو نے تسلیم کر لیا کہ اس کا خالق اللہ ہے تو پھر موت انسان کو خوف میں مبتلا نہیں کرے گی، پھر کہے گا موت کا خالق بھی تو وہی ہے۔ شاید نہیں یقیناً اس میں ایک سبق ہے کہ اے انسان زندگی کے کتاب کے اوراق کھول اور ان کو دیکھ، اور ذرا موت سے پرے بھی جھانکنے کی کوشش کر، تو موت سے ادھر دیکھے یا موت سے ادھر دیکھے، ہر جگہ قدرت، ہر جگہ سلطنت، ہر جگہ طاقت اللہ تعالی کی ذات کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہے وہ موقع جہاں انسان اپنے پیاروں کو جس وقت رخصت کرتا ہے تو اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ آج اس کو میں اپنی باہوں کی آغوش میں اٹھا کر خاک کی نظر کر رہا ہوں، کل مجھے کوئی اٹھا کر اسی دیس میں لا کر رکھ دے گا۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جو آنسوؤں کا موقع نہیں ہے، عبرتوں کا موقع ہے، کردار سازی کا ہے، عقیدہ سازی کا ہے، ایمان پروری کا ہے۔ رب کریم نے پھر ارشاد فرمایا کہ لے یا بلوبکم، یہ سب کچھ تو آزمائش ہے، یہ سب کچھ تو امتحان ہے، اور یہ سب کچھ انسان اپنی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ 5-6 فٹ قد کا انسان ایک ہی حالت میں اللہ نے پیدا کیا ہو اور بس اس نے دنیا دیکھی اور دنیا کی موجیں دیکھی ہوں، یہ سب انسان کے تجربے ہیں کہ مائیں امید رکھتی ہیں کہ اللہ ان کو اولاد دے گا، پھر جس وقت ان کے چاند ان کے گہوارہ رحمت میں اترتے ہیں تو خوشیاں بھی ہیں، لیکن ساتھ جو پیدا کرنے والا ہے وہ ایک نقارہ حق بجا رہا ہے کہ امتحان کا آغاز ہے، ذرا دیکھو یہ کیسے 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 آگے بڑھتا ہے، تخلیق میں تو برابر ہوگے، خواہ کسی لہلاتی فصل کے تخم سے کوئی پودا نکلے، خواہ مادر کے گہوارہ میں کوئی چاند مسکرائے، دونوں کی یکساں کیفیات ہیں، پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ سفر شروع ہوتا ہے، پھر ایک دن آ کر کے یہ سفر بظاہر موت کی آغوش میں دم توڑ دیتا ہے، وہاں سے اگلے مرحلے ہیں، اگلی مسافتیں ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن پڑھنے والوں کو تسلی دی کہ وہ نہ مایوس ہوں اور نہ اس پر قناعت کر کے بیٹھ جائیں، قناعت اس لیے نہ کریں کہ ابھی آگے اور بھی جہاں ہیں جن میں سے تجھے گزرنا ہے، اور مایوس اس لیے نہ ہوں کہ یہ کوئی ایسا ہول تھوڑا ہی ہے کہ جس سے ایک شخص نے گزرنا ہے اور باقی کسی نے گزرنا نہیں۔ رب کریم نے کہا کہ یہ امتحان تو سب کے لیے ہے، اور اس امتحان کے صحرا میں ہر ایک نے قدم رکھنا ہے، کوئی مقبول ہو یا مردود ہو، اس نے بہرحال گزرنا ہے اور اس منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ ناظرین، ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہوں گا، اور یہ عجیب اتفاق اور لطیف اتفاق کے آج جن لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، ایک ہمارے دوست تھے محترم مشتاق صاحب، انجینئر تھے، ماشاءاللہ جتنی بھی مساجد ہم نے تعمیر کرائیں ان کی تعمیر میں آغاز سے لے کر تکمیل تک وہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ حاجی محمد ایوب صاحب بیٹھے ہیں، ان کی عالیہ محترمہ تھیں، حافظ احمد قاسم کی والدہ تھیں، ان کے عزیز اسحاق صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، وسیم بھائی ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، میرے ساتھ سید امجد شاہ صاحب ہیں اور سید عبید ریحان شاہ صاحب ہیں، یہ میرے بھانجے ہیں، اور ان کے والد گرامی سید عمران شاہ علیہ رحمہ دنیا سے رخصت ہوئے، وہ میرے کزن بھی تھے، میرے بہنوئی بھی تھے، اور یہ غم کی گھڑیاں انہوں نے بھی دیکھیں اور ہم نے بھی دیکھیں، یہ سب لوگ میرے روحانی رشتے میں سموئے ہوئے لوگ تھے، اور آپ لوگ جو میرے ساتھ شریک ہیں دور دور تک دنیا بھر سے، آپ میں سے بھی ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے جن کی مائیں بہنیں بھائی باپ رشتے دار میرے ساتھ سلسلے روحانی میں وابستہ تھے اور ہیں۔ میرے لیے یہ استراب کی گھڑی ہے، لیکن قرآن حکیم کی جو آیات بڑی ہیں وہ مجھے بھی حوصلہ دیتی ہیں اور آپ کو بھی حوصلہ دیتی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی نے انسان کی جس وقت تخلیق کی اس میں دو چیزیں رکھیں، ایک ہے انسان کا بدن اور ایک ہے بدن کے اندر روح۔ بدن جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور روح جو ہے وہ انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان دونوں میں سے جو اصل ہے وہ روح ہے، وہ بدن نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی کہ آپ کے ساتھ میرا رشتہ روح کا ہے، روحانی رشتہ ہے، اور یاد رکھیے دنیا میں مستحکم ترین رشتہ جو ہے وہ روحانی رشتہ ہوتا ہے، وہ جسم کا رشتہ نہیں ہوتا. خاوند ایک عورت کا خاوند ہے، وہ اس کی بیوی ہے، یہ ایک رشتہ ہے، لیکن اس رشتے کا تعلق بدن کے ساتھ ہے. اب میں اس کو واضح کروں گا کہ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ ایک بچے کا باپ ہو، کیا تبدیلی آ جاتی ہے؟ تبدیلی کیا آتی ہے کہ آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر قبرستان میں جا کر کے قبر کے اندر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. آپ کا باپ ہوتا ہے، آپ اس کی خدمت بجا لاتے ہیں، اس نے آپ کو پالا پوسا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے آپ کا، ماں ہوتی ہے آپ کی، کوئی تبدیلی تو آئی ہے اس کے اندر، چینج آئی ہے، جس چینج کی وجہ سے آپ نے اتنے قریبی رشتہ دار ہو کر کے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جس کا جنازہ اٹھا کر جا رہے ہو یہ آپ کا باپ نہیں تھا؟ جی باپ تھا. بھائی اس کو کدھر لے جا رہے ہو؟ یہ قبرستان چھوڑنے جا رہے ہو. کیوں قبرستان چھوڑ رہے ہو؟ یہ آپ کا باپ نہیں ہے، یہ آپ کی ماں نہیں ہے، یہ آپ کی بیوی نہیں ہے. کل تک تو آپ بڑے دعوے کرتے تھے کہ مجھے بڑا پیار ہے، میرا بڑا رشتہ ہے، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. چھوٹی سی تبدیلی صرف یہ ہوئی ہے کہ اس جسم کے اندر سے روح چلی گئی ہے. جو رشتے ناطے اصل ہیں وہ اصل میں روح کے ناطے ہیں، وہ روح کے رشتے ہیں. جناب جس وقت روح چلی جاتی ہے تو پھر بیٹا بیٹا ہونے کے باوجود باپ کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتا ہے، خاوند ہونے کے باوجود بیوی کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتا ہے، بھائی بھائی ہونے کے باوجود اس کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب جو روح کا رشتہ ہے وہ بدن کے رشتے سے بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے. اور یاد رکھیے کہ بدن کا رشتہ صرف دنیا میں کام آتا ہے، اور روح کا رشتہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، قیامت میں بھی کام آتا ہے. قرآن حکیم فرقان مجید جس امتحان کو ناظرین آپ کے اور ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے، اس میں صرف بدن کی تربیت نہیں ہے، اس میں اصل میں روح کی تربیت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بدن جو ہے وہ نظر آتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی، لیکن اصل چیز وہ روح ہے. اسی طرح ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے. تو یاد رکھنا، عمل نظر آتا ہے لیکن عقیدہ نظر نہیں آتا. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز عمل ہے، آپ کو سجدہ نظر آیا، آپ کو رکوع نظر آیا، آپ کو قیام نظر آیا، لیکن بارہ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب فلاں محلے سے فلاں ملک کا ایک جاسوس پکڑا گیا جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا نمازیوں کے ساتھ، حالانکہ وہ سجدہ بھی دے رہا تھا، قیام بھی کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا عمل نظر آنے والی چیز تھی، وہ نظر آ رہا تھا لیکن عقیدہ نظر نہیں آ رہا تھا. عقیدہ تو روح کی طرح ہے. اور قرآن مجید نے یہاں ان دو آیتوں کے اندر دراصل عمل کا رشتہ بھی بتایا اور روح کا رشتہ بھی بتایا، لیکن عقیدے کو سب سے فائق قرار دیا کہ مسلمان کی زندگی میں جو عقیدہ ہے وہ ہر چیز سے بالا ہے، ہر چیز سے والا ہے اور ہر چیز سے برتر ہے. بلکہ میں آپ کو یوں کہوں گا کہ یہی وجہ ہے کہ جو جسم کو پالنے والی چیزیں ہیں وہ اللہ نے بدن سے قریب رکھی ہیں، اور جو روح کو پالنے والی ہستی ہے وہ اللہ نے دل سے قریب رکھی ہے. مثلاً باقی جتنی جڑی بوٹیاں، زمین، پانی، ہوا، وہ آپ کو اس زمین سے مل جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کا مقام بتایا تو کہا ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم، جو نبی ہے یہ مسلمانوں کی روحوں سے بھی قریب ہے. کیوں قریب ہے؟ اس لیے کہ روح کی تربیت کے لیے جو مربی ہے جب تک وہ قریب نہیں ہوگا وہ روح کی تربیت نہیں کر سکے گا. آئیے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس دنیا میں اگر آپ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو تربیت لینی ہوگی، آپ کو ایک مربی اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا، آپ کو ایک گائیڈ اپنا معین کرنا ہوگا جو آپ کی روحانی تربیت بھی کرے اور آپ کی جسمانی تربیت بھی کرے، آپ کے عقیدے کو بھی ٹھیک کرے اور آپ کے اعمال کی منزل بھی وہ متعین کر کے تمہیں بتائے. لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں کہ مرشد اعظم جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں، اور معلم اعظم بھی حضور کی ذات ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری ہی مقصود شریعت ہے اور مقصود دین ہے. لیکن قیامت تک حضور کی امت میں علماء، مشائخ، اللہ والے یہ آتے رہتے ہیں جو لوگوں کی روحانی تربیت کرتے ہیں، ان کو عقیدہ سکھاتے ہیں تاکہ وہ اس آزمائش سے اور اس امتحان سے وہ کامیابی کے ساتھ گزریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ امتحان لے تمہارا کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. یہاں عجیب بات یہ ہے کہ احسن کہا، حسن عمل، یہ نہیں کہا کثرت عمل. کہ ایک بندہ کہ میں کروڑ نمازیں پڑھ لوں، رب کریم نے کہا میں نے تعداد نہیں بڑھوانی، میں نے حسن دیکھنا ہے. نماز ہے تو اس میں حسن بھی ہے یا نہیں، روزہ ہے تو اس میں حسن ہے یا نہیں، حج ہے تو اس میں حسن ہے یا نہیں، زکوٰۃ ہے تو اس میں حسن ہے یا نہیں. اب حسن کا مرجع کہاں ہے؟ تو جیسے خوشبو ہتار کی دکان سے ملتی ہے، رب کریم نے کہا کہ حسن میں نے محمد عربی کے حرم میں رکھ دیا ہے. ہر قسم کا حسن اور جمال ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستودا صفات کو اللہ پاک نے عطا کر دی. اب آسان معنی یہ کیا جائے گا کہ جس شخص نے اس دنیا میں کامیابیاں لے کر جانا ہے، اس کو اپنی زندگی، اپنے اعمال، اپنی روحانیت میں حسن لانا ہوگا، اور حسن کا مرجع رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب بھی ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے. دیکھیں پہلے کہا تھا وہو علی کل شئ قدیر. تو دنیا میں انسان دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو سرکش ہیں، ڈیٹ ہیں، طاغوت ہیں، وہ اللہ کی راہ سے بھاگنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ وہو العزیز، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ قادر ہے. اب جس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تصور انسان کے دماغ میں آ گیا تو لا مالا فوراً ذہن میں یہ بات آ گئی کہ وہ تو بہت مالک ہے، قادر ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، میں گناہگار ہوں، پتہ نہیں مجھے معاف بھی کرے گا یا نہیں. فوراً اللہ بالے فوراً الغفور، وہ غالب بھی ہے لیکن وہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف بھی کر دینے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دینے والا ہے. ناظرین یہ دو آیات عقیدہ سازی بھی کرتی ہیں اور عمل سازی بھی کرتی ہیں کہ اس دنیا سے کامیاب ہو کر جانا اس کے سرمائے دو ہو سکتے ہیں یا تین. میں نے دو اور تین کی قید اس لیے لگائی کہ آپ سمجھنے کے لیے تین کہہ سکتے ہیں اور آپ منطقی اعتبار سے دو کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ عقیدہ ٹھیک ہو، دوسری بات یہ کہ عمل ٹھیک ہو، تیسری چیز ہے کہ روحانی تربیت ہو، روحانیت انسان کی مستحکم ہو. یہ ہے وہ راستے، یہ ہے وہ سرمایہ. اگر ہم اس کو اکٹھا کر لیں تو اللہ عزوجل سبحانہ ہمیں کامیابیوں سے ہم کنار کر دے گا. ناظرین اب ہم چاہیں گے کہ ایک رسول کریم علیہ السلام کی نعت سن لیں، پھر اس کے بعد سلسلہ گفتگو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے. عزیزم وقاص کھلوی سے گزارش ہے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عجب کا اعلی مقام آیا زہ مقدر یہ کون سر تے کفل پیٹے چلا ہے الفت کے رستے پر یہ کون سر تے کفل پیٹے چلا ہے الفت کے رستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی ہے تیرا مایا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی ہے تیرا مایا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکے ادب کا آلہ مقام آیا فضا میں لبیک کی صدائیں فرشتا عرش گونجتی ہے فضا میں لبیک کی صدائیں فرشتا عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکے ادب کا اعلی مقام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا.
ناظرین آپ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت سماعت فرمایا. یہ تعزیت کی نشست ہے تو میں پیر سید عمران شاہ صاحب کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہوں گا, لیکن ان کے طرز زندگی اور ان کی سوچوں اور ان کے افکار کو سمجھنے کے لیے میں دعوت دوں گا کہ ہم ماضی کی طرف دیکھیں. ایک بہت بڑی ہستی ہے رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی اولاد میں سے ہیں اور سلسلہ علیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سروردیہ تمام مشائخ انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پوری امت مسلمہ انہیں احترام دیتی ہے اور پیار کی نظر سے دیکھتی ہے. میری مراد ہے حضرت امام جعفر صادق قدس سرہ العزیز آپ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند تھے، اور امام سجاد امام زین العابدین کے پوتے لگتے تھے، اور امام حسین عالی مقام امام زین العابدین کے والد گرامی تھے. دودمان رسالت ماہ میں بڑا مقام آپ کا ہے. آپ کی عظمت کو جاننے کے لیے میں حوالہ دینا چاہوں گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں میں نے ہزاروں محدثین دیکھے، ہزاروں. جس وقت وہ کوئی حدیث شریف بیان کرتے تھے تو میں دیکھتا ہر ایک کہتا تھا کہ یہ بات میں نے جعفر سے سیکھی، یہ بات میں نے جعفر سے سنی، یہ بات میں نے رسول کریم علیہ السلام کے دودمان کے چشم و چراغ سے سنی. تو آپ فرماتے ہر طرف جعفر 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 ہوتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ مقام کی جو عظمت ہے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں بیان کر رہا، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی کہ علم اگر سوریہ میں بھی ہو تو ثابت کا بیٹا نعمان اس کو وہاں سے بھی نوچ کر لے آئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں، حضرت امام مالک بن انس جو معروف امام ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام اعظم بھی آپ کی صحبت میں رہے اور امام مالک بھی آپ کی صحبت میں رہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل ان کی عمریں چھوٹی تھیں اس لیے انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا. تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جس وقت میں امام جعفر صادق پاک کی محفل میں گیا، میں ان کی صحبت میں رہا، بارہا میں نے حاضری دی، بارہا میں نے حاضری دی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں چار کاموں کے علاوہ کسی پانچویں کام میں میں نے ان کو مشغول نہ دیکھا. جب جاتا دیکھتا یا وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یا وہ اللہ تعالی کا ذکر کر رہے ہیں، یا وہ روزے سے ہیں اور روزے کی نگہبانی میں آپ لگے ہوئے ہیں، یا امام جعفر صادق پاک کے بارے میں کہا کہ وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں. تو فرماتے تھے یہ ان کی زندگی کا ترہ امتیاز، ذکر، تلاوت، روزہ، نماز، اللہ تعالی کے لیے رات کو کھڑا ہونا. تو جناب یہ امام جعفر صادق کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بایزید بستامی جیسا شخص. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے کیسے بنے، انہوں نے کہا میں جعفر صادق کا ماشکی ہوں، پانی بھر بھر کے میں ہی بنا ہوں. تو ان کی خدمت کا یہ مقام ہے کہ بایزید بستامی جیسی شخصیتیں ان کے قدموں سے شرارہ بن کر کے چمکیں اور دنیا پر چھا گئیں. دنیا سائنس کا معروف آدمی جابر بن حیان، یہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا شاگرد تھا. تو آپ اپنا مقام خود بیان کرتے ہیں کہ خاندان رسول کیا ہے. فرماتے ہیں کہ فی الاصل کننا نجوم یستداہ بنا نحن للبریۃ الیوم برہان. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم آل بیت، ہم حضور کی اولاد جو ہیں وہ ستارے ہیں، لوگوں کو روشنی دینے والے. جس وقت دین کے آثار اور نشانات مٹ جائیں تو ہم آل محمد ہیں جو مٹے ہوئے نشانات کو پھر تازہ کر دیتے ہیں اور دین کے علم اور نشانات قائم کر دیتے ہیں. میں بس پیر سید عمران شاہ صاحب کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ وہ میرے بھائی تھے، لیکن ان کی زندگی بس انہی چار باتوں کے ارد گرد گھومتی تھی، اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، رات کو اٹھنا اور تہجد کی نماز ادا کرنا، اور بیماری کے زمانے میں وہ روزے کا زیادہ اہتمام تو وہ نہ کر سکے، لیکن آخری سانسوں تک قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق اور رشتہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے نشان ہدایت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ سرمایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسمت والے آدمی ہی کو نصیب کرتا ہے. آپ نے کبھی بادشاہوں کی تعریف نہیں کی، آپ بادشاہوں وزیروں کی راہوں میں رلے نہیں، آپ نے اپنی روحانی نسبتوں کی نگہبانی کی اور حفاظت کی، اور جو وفا کی صراحی ان نے سر پر رکھی، ساری زندگی اس کو ٹوٹنے نہیں دیا، بلکہ اس وفا کے رشتے کو انہوں نے نبھایا. کبھی بھی زندگی کا کوئی اہم فیصلہ ہوا تو اس عاجز فقیر کے بارے میں کہا وہی کرے گا، اور الحمدللہ آج ان کے بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن وہ بھی ادب، اطاعت اور محبت اور وفا کا سرچشمہ ہے. ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ترقی عطا فرمائے. میری ایک عادت ہے کہ میں وہ لوگ جو دنیا سے اٹھتے ہیں اور لب موت پہنچتے ہیں ان کے جو کیفیات ہیں وہ میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں اور جاننے کی کوشش بھی کرتا ہوں. سید عمران شاہ صاحب خوش قسمت تھے کہ کسی کے محتاج نہیں ہوئے، اور محبت اطاعت کی کیفیت میں اللہ کو پیارے ہوئے، اور آدھ گھنٹے کے اندر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہوا. آپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ مسجد میں لے جائیں، مسجد میں گئے اور سورہ یاسین شریف سنی، اور رسول اللہ علیہ السلام پر درود و سلام کی گونج میں اللہ کو پیارے ہو گئے. آج ہم نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف انہی کے لیے دعا کریں گے. دنیا میں آپ جتنے لوگ میرے ساتھ شریک ہیں، ہم سب آپ کے ماں باپ، بہن بھائیوں، سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے. ناظرین، پیر سید عمران شاہ صاحب کو میں نے خلافت بھی دے رکھی تھی، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خلافت میں نے کوئی پیری مریدی کرنے کے لیے نہیں لی. تو میں نے کہا میں نے تو آپ کو اسی لیے دی ہے. تو آپ نے کہا نہیں، بس میں نے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے یہ لی ہے. تو اس ڈھب کے، اس طرز کے لوگ زندگی گزارنے والے اب دنیا میں ناپید ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس وقت ہمارے ساتھ جناب محترم عبدالرؤف صاحب تشریف فرما رہے ہیں، جو مشتاق صاحب کے بھائی ہیں، نظم فیصل موجود ہیں، میں آپ کو یاد کراتا جاؤں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ ایک صحابی تشریف لائے، جب آئے تو کفر کی حالت میں تھے، لیکن حضور کو دیکھا اور کلمہ پڑھا اور ایک نماز بھی نصیب نہ ہوئی اور انتقال فرما گئے. تو امت مسلمہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ تمام اغواس، اقطاب، اولیاء اگر سب اکٹھے کر دیے جائیں تو ان صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتے جن کو ایک نماز بھی نصیب نہیں ہوئی لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا اور کلمہ شریف پڑھ دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان رفعت کا تابندہ ستارہ بنا دیا. میرے نزدیک انہیں دو چیزیں حاصل تھیں، ایک رسول کریم علیہ السلام کی زیارت حالت ایمان میں، اور دوسرا رسول کریم علیہ السلام کی خدمت. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی، ان کا وقت اللہ نے بنایا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے تھا اور ان کی وفا میں مر مٹنے کے لیے تھا. تو یہ جو خدمت ہے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالی جس آدمی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے یہ جوہر عطا کر دیتا ہے. حاجی مشتاق صاحب 86 میں 86 میں ان کی ملاقات ان کے بھائی حاجی عبد الرشید صاحب کے ذریعے مجھ سے ہوئی. آپ نے میرے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور ان کا سارا خاندان، اللہ ان کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، وہ مجھ سے وابستہ ہیں. اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 26 سال کا طویل عرصہ انہوں نے میرے ساتھ گزارا اور خدمت میں گزارا. رات دن، مشکل آسانی، جب بھی ان کو آواز دی گئی وہ تشریف فرما ہوئے. ان کی زبان پر کبھی نہ ہم نے نہیں سنی. وہ بلا شبہ مسجدوں کے خادم تھے، دین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے والے تھے. ان کے ادب کا میں حوالہ دینا چاہوں گا کہ بعض اوقات کنسٹرکشن ان کی فیلڈ تھی تو مجھے جو چیز پسند آتی وہ ان کے فن کے میزان پر پوری نہ اترتی لیکن مجھے اصرار ہوتا. تو آپ نے کبھی نہ کی، خاموشی سے میٹنگ برخاست ہو جاتی اور پھر کچھ وقت گزرتا، پھر وہ صرف پیش کر دیتے کہ اس میں یہ آپشن بھی ہے، یہ آپشن بھی ہے، یہ آپشن بھی ہے. تو میں سمجھ جاتا کہ فنی اعتبار سے معاملہ رکا ہوا ہے. تو میں ہنس کے کہتا ہوں مشتاق صاحب جیسے دل کرتا ہے آپ اس طرح کر لیں. تو لیکن آپ دیکھیں کہ ادب میں انہوں نے کبھی میری رائے اور میری اوپینین کو ریجیکٹ نہیں کیا. لوگ پیری مریدی کو آسان جانتے ہیں لیکن اس مرد خدا نے، اس اللہ کے بندے نے نہ صرف خدمت کی بلکہ ادب میں اپنا سب کچھ دین کے لیے وقف کیا. وصال سے پہلے وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور وہ بچے جنہوں نے بیعت نہیں کی ہوئی تھی کہا کہ اب یہ بھی میں آپ کے سپرد کرتا ہوں. آپ تربیت کے حوالے، دین دنیا میں آپ کے حوالے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے تار ہلا کر ان کو بتا دیا ہو کہ اب انہوں نے دنیا میں زیادہ دیر رہنا نہیں ہے. بہت مشکل مرحلے اس طویل عرصے میں آئے لیکن حاجی مشتاق صاحب اندھیرا ہو یا اجالا، خوشی ہو یا غم، آسانیاں ہو یا مشکلات، وہ ہمیشہ خدمت میں آگے آگے رہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کسی دعا میں آج میرے دل کے یادوں سے باہر نہیں ہو رہے. مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ جب تک اللہ مجھے دعا کی توفیق دیتا رہے گا میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. ان کا انتقال اچانک ہوا اور بالکل اچانک ہوا. میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ بات بھی خوش آئند ہوگی کہ مجھے ان کے خاندان کے کسی بچے نے کہا کہ رات کو بھی ان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ شاہ جی کو سلام دینا اور انہیں رات کو اٹھانا نہیں ہے, صبح کی نماز کے بعد انہیں بتانا جو کچھ ہوا. میرے خیال میں یہ خیالات رکھنے والے اس وقت دنیا میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. ادھر ہماری جامع مسجد جو ہے میں سمجھتا ہوں مکمل ہوئی, اور ادھر انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ناظرین, اب میں سید عمر شاہ سے کہوں گا کہ وہ روحوں میں محبت الہ اور محبت رسول پیدا کرنے کے لیے کوئی کلام سنائے, تاکہ ہمارے دل کی دھڑکنوں میں پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندہ ہو.
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو, پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار, دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار, اے موت مجھ کو تھوڑی سی مولت ادار دو, اے موت مجھ کو تھوڑی سی مولت ادار دو. سنتے ہیں جان کنی کا ہے لمحہ بہت کٹن, سنتے ہیں جان کنی کا حلم کا بہت کٹن, لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو, لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو. یہ جان بھی ظہوری نبی کے توفیل ہے, اس جان کو نبی کا صدقہ اتار دو, یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو.
سید عمر شاہ کی زبان سے آپ کلام لطیف سماعت فرما رہے تھے. اس وقت میرے ساتھ شریف کے محفل ہیں حاجی محمد ایوب صاحب، ان کے بیٹے ہیں حافظ شیخ محمد قاسم صاحب. انہوں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کراچی سے اسحاق صاحب محترم، انہوں نے میرے حضرت صاحب کی بحث کر رکھی ہے، میرے یہ بھائی بنتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے. تو حافظ شیخ محمد قاسم کی والدہ کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی، مدینہ میں میں نے محسوس کیا کہ لوگ گلیوں میں جلتے ہیں لیکن ماحول سے ذرا تیزی سے جلدی جلدی وہ چل رہے ہیں. ایک کیفیت تھی جو محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی نئی چیز یا کوئی نیا واقعہ رونما ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ٹولیاں بنا لی اور ٹولیاں بنا کر کے وہ کہنے لگے کہ جا رسول اللہ، جا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جانا رسول اللہ، ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہہ رہے میں بھی لوگوں کے پیچھے ہو گیا تاں کہ میری زندگی کا سب سے بخت مند لمحہ اللہ نے مجھے نصیب کیا، میری نظریں حضور کے چہرے پر پڑی، رحمت عالم اسلام کے چہرے پر جس وقت پڑی تو میرے اندر نے، دل نے، میری روح نے، میرے اندر والے انسان نے تسلیم کر دیا کہ یہ جو چہرہ اس وقت میں نے دیکھا ہے یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اسلام تو خیر نصیب کیا لیکن وہ اولین کلمات جو اس موقع پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، عبداللہ بن سلام وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ خطبہ سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایوہ الناس، ہو لوگو، افشو السلام، یہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہنا جواب میں، یہ سنت، اس کو عام کرو. پھر آپ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَام، کھانا کھلایا کرو. واصل الارحام، رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی کرو. وصلوا باللیل والناس، نیام، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تدخل الجنہ بسلام، یہ وہ طریقے ہیں کہ پوری سلامتی کے ساتھ پھر جنت میں داخل ہو جا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں عبادت کا ذوق بیان فرمایا، قسمت بنانے کی ہمایون گھڑیوں کی نشاندہی کی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرتی خدمات اور سماجی خدمات کا مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. خصوصاً آپ نے ذکر کیا کھانا کھلانا، کھانا کھلانا. فقراء کا طریقہ یہی، آل اللہ کا طریقہ یہی ہے، اس لیے کہ حضور کا طریقہ یہ. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھلانے کی تحریص، یاد رکھیے دنیا میں وہ مسلک کبھی نہیں چلے گا جو لوگوں کے کھانے بند کرے، خواہ سوئم پر بند کرے، خواہ چالیسویں پر بند کرے، کسی پر بھی. وہ لوگ جو کھانا کھلانے کی تحریص دلائیں گے ان کی فکر مغلوب نہیں ہو سکتی. بابا بلے شاہ کہتے ہیں، اٹ کر کے دکڑ بجے تتا ہووے چلا، آون فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا. تو یہ فقراء کے اندر یہ جو کھانا کھلانے کا ایک خاص ذوق پایا جاتا ہے امت مسلمہ میں، یہ دراصل سننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو حضور رحمت عالم علیہ السلام نے کہا جہاں مسلم کے مسلم پر حقوق گنے وہاں بھی حضور نے کھانا کھلانے کا ذکر، اس میں کوئی یتیم مسکین کی اور بیوہ کی قید نہیں ہے کہ ٹھیک ہے غریبوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کو دینا، یتیموں کو نوازنا یہ کار ثواب ہے، لیکن کھانا کھلانے کے وقت حضور نے یہ نہیں کہا کہ صرف یتیموں مسکینوں کو کھلاؤ اور کوئی امیر ہے تو وہ تمہارے دسترخوان سے جو ہے وہ ایک لقمہ بھی نہ استعمال کرے، حضور نے کہا کوئی غریب ہے یا فقیر ہے کھانا کھانا اس کا حق ہے، واتم الطعام اور تم کھانا کھلاؤ. تو میں ناظرین عرض کروں گا کہ حاجی ایوب صاحب کی اہلیہ اور حافظ محمد قاسم صاحب کی ماں کو اللہ تعالی نے خاص ذوق دیا تھا، وہ مہمان نواز تھیں، وہ گھر میں آنے والے جتنے مہمان ہوتے پہلی بات میں عرض کروں کہ وہ دنیا کے لیے نہیں آتے، وہ سب دیندار لوگ ہوتے، کوئی میلاد شریف کی محفل میں آتا، کوئی عاشورہ معظمہ کے موقع پر آل بیت کی محبت لیے آتا، کوئی ادھر سے قرآن سننے آتا، کوئی ادھر سے حدیث شریف سننے کے لیے آتا، لیکن ٹھیک ہے اس کی دعوت اور اس کا اہتمام حاجی صاحب کی طرف سے ہوتا، لیکن جناب اگر عورت کھانا پکا کے نہ دے تو مرد کی کوئی محفل جو ہے وہ نہ جم سکتی ہے نہ رنگین ہو سکتی ہے. میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ 200 آدمیوں کا کھانا اس خاتون نے خود اپنے ہاتھ سے پکایا، اور نہ صرف پکا کر کے کھلایا بلکہ جس وقت لوگ فارغ ہو کے گئے تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے بندوں کے لیے مجھے کھانا پکانے کی توفیق عطا فرما دی. یہ جو خوبصورت عادت ہے شاید میں سمجھتا ہوں ان کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نماز جنازہ نصیب کیا کہ ہزاروں لوگ ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے. تو پھر سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ حاجی ایوب صاحب کی 6 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے، تو ان کے گھر آنے کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ صرف دین پڑھیں، تو یہ الگ بات ہے کہ میں نے کوشش کی کہ ان کے عصری علوم بھی میں ساتھ لے کر کے بڑھوں، لیکن آج حافظ احمد قاسم صاحب بیٹھے ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہیں، یہ دنیاوی علوم رکھتے ہیں، تو یقیناً زمستانی موسم میں سردی کے موسم میں ایسے ماں گاڑی میں خود بیٹھ کر کے جس وقت مدرسے میں چھوڑتی اور حوصلہ دلاتی کہ تو انہیں قرآن مجید یاد کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں حاجی صاحب کا بھی اس میں حصہ ہے لیکن آجن کا زیادہ حصہ اس کا ہے. تو آج حافظ محمد قاسم صاحب خود ان کے لیے دعا ہے اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواتین کے اندر یہ دینی خدمت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا فرمائے. اگر اسلامی خواتین اس رنگ کی ہو جائیں کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا دور ہم واپس لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک اور بات میں ناظرین بتاؤں گا کہ حاجی صاحب کی اہلیہ محترمہ میری والدہ ماجدہ کی صحبت میں بھی رہی، اور جب تک میری والدہ مظمہ اس دنیا میں تھی جن خواتین نے میری امی جی سے ملاقات کی ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ میری والدہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی. گاؤں میں میں پیدا ہوا اور گاؤں کی زندگی میں بتاتا چلوں کہ 80 گاؤں ایسے تھے کہ جن میں اس وقت ایک بچہ بھی میٹرک پاس بھی نہیں تھا. الحمدللہ تعالی اس وقت ہم 2 بھائی تھے، ایک میرا بڑا بھائی اور ایک میں، جنہوں نے پوسٹ گریجویشن کی تھی، MBA کیا، ریبک میں ماسٹر کیا، تو میرے بڑے بھائی نے انگلش میں ماسٹر کیا، اکنامکس میں ماسٹر کیا، اور اس سے بالا یہ کہ خلاصہ قیدانی سے لے کر کے جناب شرح ہدایات تک منطق کی کتابوں سے عیسیٰ غوجی سے لے کر کے جناب میر قطبی سے بھی اگلی کتابوں تک، زوائد ثلاثہ تک، اور حکمت کی تعلیم میں جناب صدرا، بدرا، جغمینی، قاضی، ان ساری کتابوں تک، حدیث شریف میں بخاری شریف سے لے کر کے تہاوی شریف تک، اور اسی طرح معانی کے اندر مفتاح سے لے کر کے متول تک، یہ ایک جہان ہے کتابوں کا. میری والدہ نے ایک ایک کتاب کے معاملے میں مجھ سے پوچھا، پتر اب پڑھ، اب یہ پڑھ چکے ہو، یہ پڑھی ہے تو اچھے طریقے سے پڑھی ہے، یہ یاد بھی کی ہے یا یاد نہیں کی ہے. تو آج ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں دینی عزت ہمیں نصیب کی ہے. دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے. تو میری والدہ صاحب نے گاؤں کے اندر 1000 لوگوں سے زیادہ لوگوں کو قرآن حکیم پڑھایا. اور جیسا کہ یہاں آئیں تو عورتیں جو وابستہ ہوتی ہیں، تو میں خواتین سے ملنا بھی میرا نہ میں ضروری سمجھتا، نہ آج میں ضروری سمجھتا ہوں. تو میری والدہ صاحبہ کی صحبت میں آتی، نفل کا قیام، دعائیں، ان کو قرآن مجید پڑھنے کی تلقین. تو حافظ محمد قاسم کی والدہ نے میری والدہ صاحبہ کے ساتھ عمرہ کیا، اور میں بھی ظاہر ہے ساتھ تھا، میری والدہ میرے ساتھ تھی، میں ان کی خدمت میں تھا. تو وہ جو مجھے ڈیڑھ یا دو مہینے کا وقت تھا مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، مجھے یاد آتا ہے کہ بالکل میری والدہ صاحب کو ہلنے بھی نہ دیتی. تو میں کہتا کہ اماں جی ان کو چھوڑ دیں، ان سے اتنی زیادہ خدمت نہ لیں. تو وہ کہتی کہ نہیں، میں ان کی خدمت نہیں کر رہی، میں آل رسول کی خدمت میں کر رہی ہوں. ان کے دل کے اندر جو خاندان رسول کی محبت تھی، میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت بڑا سرمایہ تھا. نہ صرف وہ یادیں ہیں، آج انہوں نے ان یادوں کو عمل بنا کر کے اپنے بچوں، اپنے نواسوں، پوتوں، سب کو یہ دولت دے دی ہے. تو دعا کروں گا اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریب کے رحمت فرمائے. ناظرین، اب ہم صوفیانہ کلام تھوڑی دیر کے لیے سنیں گے.
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سگری رین تڑپتے گزری سگری رین تڑپتے گزری ان کو کوئی بلواری سگری رین تڑپتے گزری ان کو کوئی بلواری پریت نبھانا بہت کٹھن ہے دل کو ذرا سمجھا ری سگری رین تڑپتے گزری شام پی میڈا شام نہیں آیا بن شام و شام نہ بھاوے شام ویلے وجہ شام نمارا جند شام و شام کرلاوے آجا شاما ہن پہ گیا شاما تے کر پنچھی وی مڑائے او شام نصیبا والی ہو سی ہو جس شام نو شام کر آوے سگری رین تڑپتے گزری ان کو کوئی بلواری پریت نبھانا بہت کٹھن ہے تے ہر ویلے تنگ یار دیا بیٹھی رو رو کاگے اڈھاوا فالا پاوا نیم قاصد بھیجا میں ڈتھی گیا حال بیمارا یار باجو ہن جیون کوڑے تیوے اندر درد ہزارا غلام فریدا میں تیروں آئی ہو جی میں بچھڑی کونج کتارا سگری رین تڑپتے گزری ان کو کوئی بلواری پریت نبھانا بہت کٹھن ہے دل کو جرا سمجھاری سگری رین تڑپتے گزری تے اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتا خوش وس دے وچ ملک عرب اتڈے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں تڈی باندیاں دی میں باندڑیاں تڈے نام تو مفت وی کاندڑیاں تے تڈے دیس دے کتیاں نالے ادب.
ناظرین عزیز منہاج نے صوفیانہ کلام سنایا. ایسے محسوس ہوا جیسے اس کائنات کی رگ رگ میں اللہ تعالی کی محبت کے گیت اور نغمے گونج رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ وسیم صاحب بھی تشریف فرما ہے, غلام مصطفیٰ صاحب ہیں اور سعید صاحب ہیں. تو ان تینوں کا تو رشتہ کاروباری بھائیوں کا ہے, لیکن یہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ پیار کے ساتھ رہتے ہیں. وسیم کے ایک بھائی اور یہاں ہوتے ہیں, ایک انگلینڈ میں ہوتے ہیں. ان سب کی نسبت میرے ساتھ ہے. آج سے غالباً 28 سال پہلے میں ان کے گھر گیا اور اصرار کے ساتھ ان کی والدہ نے میری بیعت کی. اس زمانے میں مری روڈ پر ایک نورانی مسجد ہے, وہاں میں درس قرآن دینے کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا. تو ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا بھی نصیب کیا، تو میں نے خوش طبعی کی ان کی والدہ سے کہ اگر میں آپ کو بیعت کروں تو پیر لوگ تو نذرانے لیتے ہیں، آپ مجھے کیا دیں گی؟ تو انہوں نے کمال سادگی کے ساتھ مجھے یہ کہا کہ میں اپنے سارے بیٹے نذرانے میں آپ کو دیتی ہوں. وہ وقت اور آج کا وقت، شاید ان کے بیٹوں کو بھی یہ بات یاد نہ ہو، لیکن میں محسوس کرتا ہوں سارے بھائیوں کے معاملے میں، لیکن عزیزم وسیم کے معاملے میں اور غلام مصطفیٰ اور سعید کے معاملے میں، کہ انہوں نے 28 سال میں کوئی کوتاہی نہیں کی. جیسے ان کی والدہ نے انہیں سپرد کیا، وہ خدمت میں، وفا میں ہم آدم کمر بستہ رہتے ہیں. رات کے وقت اٹھ اٹھ کر تہجد پڑھنے والی وہ خاتون، اور مناجات اور دعا سے اپنے نفس کو دھونے والی وہ خاتون تھیں، اور ان کا بھی زندگی کا محاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے بیٹے، اچھی اولاد ان کو نصیب کی ہے. یقیناً یہ ان کی ماں کی سکھائی ہوئی بات ہوگی کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خدمت جب بھی کرتے ہیں، یہ دنیاوی نام اور نمود سے مستغنی ہو کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ آج سے دہائیوں سال پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا جنازہ آپ خود پڑھنا. الحمدللہ کہ اس میں میری کوئی کوشش یا ان کی اولاد کی کوئی کوشش شامل نہیں تھی، لیکن ان کی تڑپ اور دعا تھی کہ ان کی نماز جنازہ میں نے خود پڑھائی اور دعا کی. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، تو میں ان جانے والوں کے لیے بھی اور جو میری بات سن رہے ہیں، ان کے ماں باپ، بہن بھائی جو دنیا سے اٹھ گئے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں گا. میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ رب العالمین ان کی ارواح کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مشتاق صاحب، سید عمران شاہ صاحب اور قاسم کی والدہ ماجدہ، وسیم صاحب کی والدہ ماجدہ، اور جتنے میرے ساتھ دیگر احباب ہیں ان کے ماں باپ، اور جو لوگ میرے ساتھ دعا میں شریک ہیں ان کے احباب، ماں باپ، بہن بھائی، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبور اور ان کی لحد کو نور کی آمازگاہ بنا دے. اللہ تعالیٰ جنت کے باغات میں سے باغ بنا دے. اللہ کریم امت مسلمہ کو اس منزل کی فکر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس منزل کی فکر نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ان جانے والوں کی لغزشوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ہمارے گناہوں اور لغزشوں کو بھی معاف فرمائے. جو لوگ دعا میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ حضور رحمت عالم علیہ السلام کی امت کو انسانیت کے لیے دعوت اور خدمت پر کمر بستہ کر دے، اور اس دنیا میں زمین کا چپا چپا نظام قرآن کی روشنیوں اور نظام مصطفیٰ کی روشنیوں سے منور ہو جائے. اے اللہ کریم، دین کو قوت عطا فرما دے. جو نشانات مٹ گئے ہیں ان کو پھر زندہ فرما دے. اے اللہ، امت مسلمہ کو وہ رجال نصیب فرما کہ جن کی دعائیں سحرگاہی سے اے اللہ اس امت کی تقدیر بدل جائے، اے اللہ حسن عقیدہ بھی دے دے اور حسن عمل بھی دے دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه وآل وآل بيته
تشار خوبا تو جانے جانا تشار خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تشار خوبا تو جانے جانا تشار خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ تیرا تشار خوبا.